أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي شبه المخلوقين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات والمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إن الله بكل شيء عليم درود پڑھ محمد عزانی گرامی قدر سامعین محترم تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں وجود بخشا اور درود و سلام ہوں فاطمہ پر ان کے بابا پر ان کے دو بچوں پر سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ان تین مجالس کے لیے اس سورہ کی اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے. موضوع معرفت نوری علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ایک وجود وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا ہمارے اور آپ کے درمیان آیا اور آ کر چلا گیا. توجہ چاہوں گا, لوگوں کے درمیان مولا آئے اور آ کر زندگی گزاری, زندگی 65 برس گزارے اور گزارنے کے بعد دنیا سے چلے گئے. یہ ایک وجود تھا جو دنیا والوں کے لیے علی ابن ابی طالب کا وجود تھا, لیکن علی کا وجود دنیا سے پہلے بھی تھا. دنیا سے پہلے بھی تھا اور دنیا کے بعد بھی رہے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجود جو اس عالم مادہ میں علی ابن ابی طالب کا تھا، کیا اس وجود کی معرفت حاصل کر لینا کمال معرفت ہے؟ عزیزوں، وجود علی ابن ابی طالب بہت پہلے سے ہے، اور معرفت اسی مقام پر جا کر حاصل کرنی ہے جہاں سے علی کا وجود آیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں سے مولا کے وجود کی ابتدا ہوئی ہے، نہیں، جس مقام سے آیا ہے وہاں سے معرفت حاصل کرنی ہے۔ اب بھائی، آپ عوالم کی تقسیم کریں، یہ عالم مادہ ہے، عالم مادہ کے اوپر عالم ناسوت ہے، عالم ناسوت کے اوپر عالم جبروت ہے، عالم جبروت کے اوپر عالم لاہوت ہے، عالم لاہوت کے اوپر چلے جائیے عرش ہے، عرش کے اوپر لوح، لوح اور قلم، قلم کے بعد کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ تقسیم ہے عوالم کی، یہاں سے جو جائے گا اسی ترتیب سے جائے گا اوپر، اور جو وہاں سے آئے گا وہ بھی اسی ترتیب سے آئے گا، وہاں سے جو رزق آئے گا وہ عرش سے ہوتا ہوا ناسوت جبروت لاہوت عرش لو قلم سب کچھ طے کرتا ہوا اس عالم مادہ میں آئے گا۔ یہاں سے ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ہمارے سب کچھ جائیں گے کیسے؟ مادے سے ناسوت، ناسوت سے جبروت، جبروت سے لاہوت، لاہوت سے پھر عرش تک پہنچیں گے۔ میرے اور آپ کے اعمال کی حیثیت کیا ہے کہ میرے اعمال اتنے اوپر پہنچ جائیں؟ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے اعمال لے وہاں پہنچائے۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو یہاں سے اعمال لے وہاں پہنچائے، وہاں سے رزق لے اور یہاں پہنچائے۔ اور یہ وہی ہو سکتا ہے جو وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو۔ اس لیے میرے مولا کے پاس، بس میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یہیں سے، پہنچے حضرت سلمان دسویں درجے پر فائز ایمان کے، وہ سلمان کے جو جس کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کے مومن بنا دیا، اور اللہ اکبر، اب جملہ زبان پر آ گیا تو میں کیا کہوں۔ سلمان کی حیثیت کا آپ جانتے ہیں، سلمان کی حیثیت بہت بلند ہے۔ سلمان دسویں درجے پر ایسے ہی فائز نہیں ہوئے، مقداد بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، میسم بھی ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود سلمان کی حیثیت جدا ہے۔ ایک وجہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ درے زہرا پر آتے ہیں تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے ہیں، جب درے زہرا پر جو جھاڑو دے دے اپنی داڑھی سے، اس کے لیے کہا جاتا ہے السلمان و منا اہل البیت، اس سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ عجیب بات ہے، اب میں گفتگو انشاءاللہ آگے رہے گی حضرت سلمان، لیکن سلمان کی حیثیت کو سمجھیے، سلمان کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام مسلمان نہیں ہے، عام مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے کہ جن کا مرتبہ بہت بلند ہے، مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ ابو ذر غفاری جیسا صحابی بھی سلمان کی منزلہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب بس میں گفتگو شروع کر رہا ہوں یہیں سے۔ ابو ذر غفاری ایک دن بیٹھے ہوئے سوچنے لگے کہ جب نماز فجر ہوتی ہے سب سے پہلے مولا کائنات پہنچتے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ اللہ کے حضور علی سے پہلے کوئی پہنچ جائے، اور پہنچتا وہ ہے جو دور ہو جائے، پتہ نہیں جملہ میں، پہنچتا وہ ہے جو دور ہو جائے، جو رہتا ہی حضور میں ہو اس سے پہلے کون پہنچے گا؟ کہا سب سے پہلے مولا کائنات مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر سلمان داخل ہو جاتے ہیں ہر روز۔ ایک دن ایسا کرتا ہوں کہ سلمان سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، میں مسجد میں سلمان سے پہلے پہنچ جاؤں، مولا کے بعد پہنچنے والا دوسرا آدمی میں ہوں۔ اب سلمان کی منزلت کو جانیے گا، روایت سنانے سے پہلے سلمان کی حیثیت بتا رہا ہوں کہ سلمان کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر ناصر ہیں مولا کائنات کے، اور کیسا اتباع کرنے والے ہیں۔ کہا کہ سوچا پوری رات کے نہیں، آج پوری رات جاگوں گا، کچھ بھی ہو جائے سلمان سے پہلے پہنچنا ہے۔ اچھا یہ مسابقہ جو ہے نا نیکی کے اندر، خدا نے کہا ہے سارے الا مغفرت اللہ، یہ حسد یا جلن کی وجہ سے نہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے حضور میں پہنچ جاؤں۔ اچھا رات میں ہو گئی بارش، برسات ہوئی، اب جب برسات ہوئی تو رستہ پورا گیلا ہو گیا، کہ اب تو کام اور آسان ہو گیا۔ صبح صبح سب سے پہلے ابو ذر نے کہا کہ اب بس وقت ہو گیا، اب نکلوں گا تو یا علی ہوں گے مسجد میں اور پھر دوسرا آدمی میں پہنچوں گا. پہنچے جیسے ہی دیکھا در مسجد کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے قدم کے نشان ہیں, گیلی تھی نا مٹی, مدینہ وہ پرانا مدینہ, آج کا مدینہ نہیں ہے کہ جو زرق و برق ہو سنگ مرمر کے فرش ہو نا, وہ مٹی والا مدینہ ہے, سادہ مدینہ بالکل, بارش ہوئی ہے مٹی جو ہے وہ کیچڑ بن چکی ہے, اور اس میں ایک آدمی کے پیر کے نشان ہیں. خوش ہو گئے آپ, آج تو جیت گیا, آج تو ابو ذر سے سلمان سے پہلے ابو ذر پہنچ گیا. اچھا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا دیکھا کہ مولا کائنات محراب مسجد میں اور ان کے پیچھے سلمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پہلے سلمان موجود ہیں. حیران ہو گئے, نماز پڑھی, پڑھنے کے بعد سلمان کے پاس پہنچے کہ سلمان آئے کیسے مسجد میں, کیا رات یہیں پر گزاری؟ کہنا رات اپنے گھر پہ گزاری میں نے. کہا کیا پھر اڑ کر آ گئے؟ اب عربی لفظ اگر میں پیش کر سکتا تو کاش کہ عربی کی لطافت ہی الگ ہے. کیا اڑ کر آ گئے؟ حل ترفع, کیا تم رفع اڑے بلند ہوئے اور بلند ہو کر تم پہنچ گئے؟ کہا نہیں بلند ہو کے بھی نہیں پہنچا, قدموں سے چل کے پہنچاؤں. کیا پھر قدم کا نشان تو ایک آدمی کا ہے, اگر تم بھی قدموں پر چل کر آئے ہو تو تمہارے قدموں کے نشان کہاں ہیں؟ کہا جا کر در علی سے پہلے دیکھو. میں اپنے گھر سے نکلا, در علی تک آیا اور ابو الحسن کا انتظار کیا کہ مولا نکلے تو پھر سلمان چلے. پھر سلمان چلے, اور جیسے ہی مولا نکلے ہیں مولا کا قدم جہاں پڑتا تھا سلمان اپنا قدم وہیں پر رکھتا تھا. گھر تک تو میرے قدم الگ تھے, لیکن جیسے ہی ابو الحسن آگے آئے, علی آگے تھے سلمان پیچھے تھا, لیکن سلمان کی اتباع میں ایسا, علی کی اتباع میں سلمان ایسا دیوانہ ہے کہ قدم بھی علی کے قدموں پر رکھتا ہے, قدم بھی علی کے قدموں پر رکھتا ہے. کہا جاؤ گھر سے باہر دیکھو. دیکھا کہ گھر تک واقعی سلمان کے گھر سے علی کے گھر تک سلمان کے قدم موجود ہیں, لیکن علی کے گھر کے بعد سے میرے مولا کے گھر کے بعد سے صرف ایک آدمی کے قدم ہیں. جہاں علی کا قدم وہاں سلمان کا قدم. اسی لیے تو کہا سلمان و منا اہل البیت. کسی نے پوچھا تھا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ اتنے سارے اصحاب تھے, اتنے سارے انصار تھے. میں کنٹروورشل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, اختلافی گفتگو میری عادت نہیں ہے, بس اپنوں کا ذکر کرتے جائیے غیر خود پتہ چلتے جائیں گے. ہمارے محاسن کلام کو بیان کرو, ہمارے حسن کلام کو بیان کرو گے, لتبعونا, لوگ خود بخود ہماری پیروی کریں گے. ہمارے فضائل بیان کرو, جب لوگوں پر فضائل کھل جائیں گے. فضائل کا مقصد کیا ہے؟ فضائل آ گئے قلب میں, فضائل آنا قلب میں کیا ہے؟ قلب کو نورانی کر دیا. جب نور آ جائے گا تو ظلمت خود بخود ختم ہو جائے گی. ظلمت کی برائی نہ کرو, ظلمت کو ختم کرو. کہا مولا اتنے سارے اصحاب تھے آپ کے, کسی نے منا اہل البیت کسی کو نہیں کہا؟ کہا سلمان نے اپنی خواہشات کو ہم اہل بیت کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا, اس لیے سلمان سلمان بن گئے, سلمان سلمان بن گئے. یہ سلمان اور یہی ابو ذر پہنچتے ہیں مولا کی خدمت میں. آج تمہیدی گفتگو, اور کل سے انشاءاللہ تعالی اصل گفتگو کا آغاز کل سے کروں گا. آج صرف تمہیدی گفتگو تاکہ آپ کے ذہنوں کو تیار کر سکوں اپنے موضوع کے لیے. پہنچ گئے, اور پہنچنے کا مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی معرفت حاصل کریں. اب جو سن رہے تھے وہ تو حیران ہو گئے, سلمان اور معرفت, اگر سلمان کو معرفت نہیں تو ہم کس کلاس میں کھڑے ہوئے ہیں؟ بھائی جو یونیورسٹی پاس طالب علم جائے اور پھر کہے کہ مجھے اور پڑھنا ہے, تو جو نیچے والے بچے ہوں گے تو سوچیں گے ان کو بھی اور پڑھنا ہے تو ہم کہاں پہ ہیں پھر. لیکن جو یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ علم آگے اور بھی ہے. جو کے جی ون کے بچے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہے. پتہ نہیں اب میرے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. جو کے جی ون کے بچے ہوتے ہیں ان کو بتائیے پی ایچ ڈی کیا ہے, نہیں پتہ چلے گا. لیکن جو یونیورسٹی میں ماسٹرز کر چکا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ایم فل بھی اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی ہے. سلمان ہے اس منزل پر کہ جہاں دسواں درجہ ہے ایمان کا, وہ جانتے ہیں کہ جو علی کی ظاہری معرفت ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور معرفت ہے جس کو حاصل کرنا ہے. پہنچے اور کہا کہ مولا آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا کیسی معرفت سلمان, کیا تمہیں معرفت نہیں ہے ہماری؟ کہا نہ مولا, یہ ظاہری معرفت جو سب کو ہے یہ معرفت نہیں. اچھا ظاہری معرفت بھی بہت سارے علی کے ساتھ تھے لیکن علی کے نہیں تھے, علی کے ساتھ تھے لیکن علی کے نہیں تھے. یہ ساتھ چلنے لینے سے, ساتھ اٹھ بیٹھ لینے سے کسی کا ہو نہیں جاتا. جب تک پیروی نہ کرے تب تک ہوتا نہیں ہے. اب میرے جملوں کو آپ خود آگے بڑھاتے چلے گا, کہاں کہاں کون کون ساتھ تھا. علی کے ساتھ بہت سارے تھے لیکن علی کے بہت کم تھے, علی کے بہت کم تھے. کہا سلمان نے کہا کہ مولا آپ کی معرفت کا, سلمان معرفت نہیں ہے. کہا مولا معرفت تو ہے لیکن میں آپ کی وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو حق معرفت ہے, جو حق معرفت ہے. کہا سلمان لم یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی بالمعرفت النورانیہ. بڑا عجیب جملہ مولا کا بحر الانوار میں نقل کیا. پوری طویل حدیث ہے جس میں ایک ٹکڑا یہ ہے, ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ سلمان کسی بھی مومن کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا, کوئی بھی از لحاظ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہماری نورانی معرفت حاصل نہ کر لے. جب ہماری نورانی معرفت حاصل کر لے گا تب اس کا ایمان کامل ہوگا. مولا یہ نورانی معرفت کا ہے کہ اس عالم مادہ میں ہماری معرفت اور ہے, اس عالم نور میں ہماری معرفت اور ہے. ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ مومن کو ہاتھ پکڑ کے یہاں سے وہاں لے جائیں. لے جانا جانا وہاں ہے, پہنچنا وہاں ہے, عالم نور میں جا کے علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ معرفت کامل ہو جائے. اور یہ معرفت کامل ہو نہیں سکتی جب تک در اہل بیت پر آ نہ جائیں. بس اب یہیں سے گفتگو آغاز کر رہا ہوں. اس عالم میں معرفت حاصل کرنی ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی ابتدا ہے. اب ابتدا سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ تھا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. کسی نے نور دیکھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, کسی نے نور دیکھا؟ اگر کوئی اللہ کے نور کو دیکھ لے تو اللہ اللہ نہ رہے. بھائی جو نور آنکھوں سے دیکھا جائے اس کا مطلب ہے کہ جو چیز دیکھی جائے وہ محدود ہو گئی, جو محدود ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کچھ ہیں جو اللہ کے نور کی تجلی بن کر اس کائنات میں آئیں گے, اپنے وجود سے اس جہان کو روشن کریں گے. اللہ تھا, اللہ کا, اللہ سب سے پہلے, اللہ ذات ازلی ابدی. اور یہ اللہ جامع جمیع صفات. اب تھوڑی سی مشکل گفتگو کر رہا ہوں, اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی گفتگو کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں, میرے ساتھ رہیے گا. اللہ جامع جمیع صفات ہے, تمام کمالات اللہ کے اندر جمع ہیں. ہے ایسا نہیں ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی کمال اللہ کے اندر نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کو جامع جمیع صفات مانتا ہے کہ اللہ کے اندر تمام کمالات پوشیدہ ہیں, تمام کمالات پوشیدہ ہیں. اچھا کمال پوشیدہ ہیں, یہ کمال جب تک چھپے رہتے ہیں کمال رہتے ہیں. بھائی میرے ساتھ رہیے گا, جب تک چھپے رہتے ہیں کمال رہتے ہیں اور جب ظاہر ہو جاتے ہیں تو جمال بن جاتے ہیں. پتا نہیں میری گفتگو پہنچی کہ نہیں پہنچی. جب تک چھپے رہیں گے کمال اور جیسے ہی ظاہر ہو جائیں گے جمال. پتا نہیں میری گفتگو میں آسان سی مثال دے دوں تاکہ بات بچوں کو سمجھ میں, بزرگ پہنچ گئے جہاں تک مجھے پہنچانا تھا بچوں کو اور اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کو پہنچانے کے لیے. مثال دے رہا ہوں کہ ایک انجینئر بہترین انجینئرنگ پڑھ کے آ گیا یونیورسٹی سے, کیا کیا ہے, آرکیٹیکچر انجینئر ہوں یا کوئی بھی انجینئر ہوں, بنا سکتا ہوں میں, سول انجینئر ہوں, عمارت بنا سکتا ہوں. یہ کمال جو ہے, علم جو حاصل کیا ہے کہاں ہے؟ دماغ کے اندر پوشیدہ ہے. اچھا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی میرے اندر کمال ہے, عمارت بنانے کا کمال مجھے حاصل ہے, میں بہترین عمارت بنا سکتا ہوں. جب تک چھپا ہوا ہے ذہن میں کمال ہے نا. کہیں گے جناب آپ کا دعویٰ تو ہے کہ آپ کے اندر کمال ہے, کچھ بنا کر دکھائیے تو یہ کمال جمال میں بدل جائے گا. توجہ چاہوں گا, کچھ بنا کر دکھائیے تو کمال جمال میں بدل جائے گا. اب انجینئر کو اپنے کمال کو جمال میں بدلنے کرے گا کیا؟ ایک عمارت کھڑی کرے گا, بہترین عمارت بنا دی اور کہے گا کہ آئیے قبلہ ذرا دیکھ لیجئے, عمارت میں نے بنائی ہے. میں پہنچنے کے بعد جب دیکھوں گا کہوں گا ہاں ایسی عمارت ہے واقعی جس کا تم نے دعویٰ کیا تھا کمال انجینئرنگ پر ہو تم, ویسے ہی یہ عمارت تم نے بنا دی ہے. تو جب تک علم دماغ میں چھپا ہوا تھا کمال تھا, علم عمارت کی صورت میں کچھ بن کر ظاہر ہو گیا تو جمال بن گیا. اچھا یہ کمال اگر اس کے ذہن میں رہ جائے تو یہ کمال اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ علم ہے لیکن یہ کمال کمال رہ جائے گا، جمال میں نہیں بدلے گا. پروردگار کے اندر تمام کمالات پوشیدہ تھے، خدا قادر بھی تھا، خدا عالم بھی تھا، خدا شجاع بھی تھا، خدا ساری صفات کو لیے ہوا تھا، کوئی صفت ایسی نہیں تھی جو خدا میں نہ ہو، ساری صفات تھیں لیکن کمال تھیں. اگر چھپی رہتی تو کمال رہتی، جمال نہ بنتی. اس لیے نے کہا، اس لیے حدیث قدسی کے جملے، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، سارے کمالات میرے اندر موجود تھے، لیکن یہ کمال جمال میں بدلے کب؟ فخلقتک یا محمد، اے محمد، اے رسول خدا، جب ہم نے آپ کو خلق کر دیا تو یہ کمال سارے جمال میں بدل گئے. تو جو ہے آپ حضرات میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا تھوڑا ذہنوں کو میرے ساتھ چلاتے رہیے گا تاکہ باتیں، یہ تمہید استوار ہو جائے تاکہ بات آگے بڑھ جائے تیزی سے. یہ کمال جمال میں بدلے کب؟ جب رسول خدا کو خلق کر دیا. یہ خدا کے کمال کمال رہ جاتے اگر رسول خدا کو خلق نہ کرتا. رسول خدا کو خلق کیا تو یہ کمال جمال میں بدلے ہیں. اچھا، کیا خدا، اب یہاں پہ جملہ معترضہ پیش کر رہا ہوں تاکہ بات نوجوانوں کے ذہنوں میں شاید یہ سوال آ جائے کہ جیسے انجینئر اپنی کمال کو جمال میں بدلنے کے لیے محتاج ہے بلڈنگ کا، کیا خدا محتاج ہے اہل بیت کا؟ نعوذ باللہ من ذالک، خدا کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اس کی محتاج ہے. انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. اور جہاں غنی اور حمید دونوں جمع ہو جائیں وہاں پر کہا جاتا ہے اللہ الصمد، وہاں پر کہا جاتا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ، ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، بے نیاز. بے نیاز نہیں، ایسی ذات جو بھری ہوئی ہو، جس کے اندر کچھ اور آنے کا امکان نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے صمد. جہاں کمی ہوتی ہے وہاں احتیاج ہوتی ہے. بھائی ایک گلاس پانی ہے، اس میں اتنا پانی، ایک ملی لیٹر کم ہے پانی، اب اس کے اندر کتنا آ سکتا ہے؟ مزید ایک ملی لیٹر آ سکتا ہے. لیکن اگر ایک ملی لیٹر اور ڈال جائے، پورا بھر جائے گلاس، تو اب اور پانی آ سکتا ہے؟ اور پانی نہیں آ سکتا، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی اتنا اس کے اندر آ گیا. جہاں نقص ہوگا وہاں احتیاج ہوگی، جہاں کمی ہوگی وہاں محتاج ہوگا. یہ آدھا گلاس اگر خالی ہے تو آدھا اور بھر سکتا ہے، یعنی آدھے پانی کا اور محتاج ہے. لیکن جو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو، اس کے اندر کچھ اور ہوگا نہیں، وہ دے گا. پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، وہ دے گا. تو اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذلک خدا اہل بیت کا محتاج ہوگی؟ کیا نہ، خدا اہل بیت کا محتاج نہیں ہے. خدا اور اہل بیت کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے سورج اور اس کی کرنوں کا رشتہ ہے، جیسے سورج اور اس کی کرنوں کا رشتہ ہے. جب سورج ہوگا تو کرنیں ہوں گی، توجہ چاہوں گا، سورج ہوگا تو اس کی کرنیں ہوں گی. کیا سورج اپنے وجود کے لیے کرنوں کا محتاج ہے؟ نہیں، سورج تو ہے، سورج کے وجود سے کرنیں نکل رہی ہیں، کرنیں ہو نہ ہو سورج ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب سورج ہوگا کرنیں ہوں گی، لیکن سورج اپنے وجود میں کرنوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں، کرنیں اپنے وجود کے لیے سورج کی محتاج ہیں، کرنیں اسی وقت ہوں گی جب سورج ہوگا. آل محمد اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہیں، لیکن خدا اپنے وجود میں آل محمد کا محتاج نہیں ہے. فخلقت الخلق، میں نے اے محمد آپ کو خلق کیا. اور جب رسول خدا کو خلق کر دیا، کیا ہوا؟ کمال جمال میں بدل گئے، کمال جمال میں بدل گئے. اچھا، انجینئر آیا، اس نے دعویٰ کیا، بھائی بہترین میں نے بلڈنگ بنائی ہے، میں بہترین بلڈنگ بنانے جانتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے قبلہ، بنائیے ذرا ایک بلڈنگ بنا کے دکھا دیجئے، پتہ چل جائے گا آپ کا علم کس منزل پر ہے. گئے، بنانا شروع کی، بنا دی بلڈنگ، پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہیں اگر خرابی نظر آئے گی بلڈنگ میں تو کیا بلڈنگ کا قصور ہے یہ؟ کمی کس کے اندر ہے؟ انجینئر کی کمی ہے نا. میں کیا کہوں گا، آپ نے یہاں پر ویسٹ اوپن تھا ہوا کے لیے، آپ نے یہاں کھڑکیاں نہیں رکھی. اگر کچھ ونڈوز رکھ دیتے، کچھ کھڑکیاں رکھ دیتے تو ہوا آتی جاتی. یہ ہوا نہ رکھنا، ہوا کے لیے ونڈوز کا نہ رکھنا، بتا رہا ہے کہ آپ کا علم ناقص ہے. توجہ چاہوں گا، اگر کمال پر ہوتا تو آپ یہ غلطی نہ کرتے. بس بلڈنگ کا نقص پلٹے گا کس کی طرف؟ انجینئر کی طرف، جس نے بنایا ہے. بلڈنگ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اب آل محمد کی عصمت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں ہے. اگر غلطی کہیں خرابی اہل بیت میں نظر آئے گی تو یہ اہل بیت کی خرابی نہیں ہے, کہا جائے گا وہ اللہ کے جس کا کمال جمال میں بدلا تھا اہل بیت کے ذریعے سے. اگر اہل بیت میں نقص آئے گا تو یہ نقص اہل بیت کا نہیں ہوگا, خدا کا ہوگا. پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. یہ نقص اہل بیت کا نہیں ہوگا, خدا کا ہوگا. اگر علم کم ہوگا ان کے پاس تو کہا ان کو کم علم دیا کیونکہ وہاں کم تھا. ان کو اگر قدرت کم دی تو کہا جائے گا کہ وہاں کم تھی. اس لیے کہا خدا نے کہا کہ اے اہل بیت رسول وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, اے اہل بیت رسول آپ وہ ظرف بن گئے جس میں میری مشیت ظاہر ہوگی. یعنی کیا, میں عالم ہوں میرا علم آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوگا, میں قادر ہوں میری قدرت آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوگی, میں رازق ہوں میری رزاقیت آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوگی. پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی.
بر محمد و آل محمد صلوات
اللہ صلی اللہ. اچھا کمال اور جمال بن گئے اہل بیت, رسول خدا کا نور بن گیا. اب کیا ہوا, رسول خدا کہتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, ثم فتق نوری, پھر میرے نور کو فتق کیا, فخلق منہ نور اخی علی ابن ابی طالب. پھر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے نور کو میرے نور سے فتق کر کے بنایا. اب یہ فتق کا لفظ سمجھ لیجیے گا تاکہ بات یہیں پر سمجھ میں آ جائے کہ عالم نور یہاں سے شروع ہے, اس مقام پر آ کے مولا کائنات کی معرفت حاصل کرنی ہے, اس مقام سے شروع کرنی ہے معرفت, اور پہنچنا کہاں ہے, اس دنیا تک پہنچنا ہے. ثم فتق نوری, پھر میرے نور کو فتق کیا. فتق کسے کہتے ہیں؟ فتح قاف, جو پرانے بزرگ حضرات وہ جانتے ہیں کہ ایک مرض ہوتا ہے فتق کا, جب انٹسٹائن جھلی کو پھاڑ کے تھوڑا سا باہر آ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فتق. عربی میں کسے کہتے ہیں فتق؟ عربی میں فتق کہا جاتا ہے اس مرحلے کو جس میں کسی چیز کو کاٹا جائے, وہ کٹے بھی نہیں پوری اور جڑی بھی رہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. فتق یعنی ایک چیز ہو اس کو اس طرح سے کاٹا جائے کہ وہ نہ جدا ہو نہ ہی کٹی ہوئی, نہ پوری کٹ جائے اور نہ ہی جدا ہو. اب میں مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک سیب لیجیے آپ, سیب لینے کے بعد چھری رکھیے اور رکھ کے چھری کو نیچے لانا شروع کیجیے. جیسے ہی سیب 70% کٹ جائے چھری نکال لیجیے. یہ کیا آپ نے سیب کو فتق کر دیا, یعنی شگافتہ کر دیا. صحیح ہے, پورا نہیں کاٹا, کاٹتے تو کیا ہو جاتا, پورا کر دیتے, اگر دو حصے کر دے تو کیا ہو جاتا, یہ فاصلہ ہو جاتا, دونوں میں جدائی ہو جاتی. علی اور محمد میں اس عالم نور سے جدائی ہے ہی نہیں. علی اور محمد میں اس عالم نور سے جدائی نہیں ہے. سیب کو اس طرح سے کاٹیے کہ آدھا کٹ جائے, 70% کٹ جائے اور باقی 30% نیچے سے جڑا رہے. بھائی کیا کہا جائے گا کہ ایک سیب کے دو حصے ہو گئے ہیں, لیکن یہ دو حصے ایسے ہیں کہ جو نہ کاملاً ملے ہوئے ہیں اور نہ ہی مکمل جدا ہو گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ فتق. ثم فتق نوری, میرے نور کو فتق کیا. کیا کیا؟ میرے نور کو فتق کر کے میرے بھائی کے نور کو میرے ہی نور سے جدا کر دیا, اور اس طرح سے جدا کیا کہ میرا نور اور علی کا نور ملا بھی رہا جدا بھی ہو گیا. پتہ نہیں بات میری پہنچی کہ نہیں پہنچی. پھر میں اور قریب آؤں گا. اچھا یہ جو جس کو سیب کو آپ نے کاٹا ہے, اوپر سے آدھا کاٹ دیا اور نیچے سے جڑا ہوا ہے, تو جب اوپر سے دیکھیں گے کیا نظر آئے گا؟ علیحدہ نظر آئیں گے. اور اگر اس کو پلٹ کے دوبارہ ایسے رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جڑا ہوا نظر آئے گا, ایک جیسا, کہیں گے یہ ایک ہی ہے. اب راز سمجھ میں آیا کہ مولا رسول خدا جب مدینے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کسی اور کا انتخاب نہیں کیا اپنے بستر کے لیے. علی ابن ابی طالب کو لٹایا کیونکہ نور ایک جیسا ہے, دیکھنے والے سمجھتے رہیں گے کہ رسول سو رہے ہیں, اور جب صبح اٹھیں گے چادر ہٹائیں گے تو علی نکلیں گے. اسی لیے کہا کہ فتقہ, یہ فتح کیا ہے، یعنی جدائی بھی نہیں ہے اور ملے ہوئے بھی نہیں ہیں. اچھا جو سیب کاٹا ہے آپ نے بیچ میں سے، ایک ہی سیب ہے نا، اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں آپ نے بیچ سے، آدھا کاٹ دیا آدھا چھوڑ دیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس طرف والے حصے میں وٹامنز زیادہ ہیں اور اس طرف والے حصے میں وٹامنز کم ہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. جو وٹامن یہاں پر ہیں وہی سارے وٹامن وہاں پر بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہے ایسا نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ادھر وٹامن اے، اس طرف جب آپ نے کاٹا تو اس طرف وٹامن اے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، وٹامن بی سکس تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اس طرف تھوڑا سا کم ہو گیا؟ کہا نہیں. سیب کو جب فتح کریں گے آپ، فتح کرنے کا نتیجہ ہوگا جو کمالات یہاں ہوں گے وہی کمالات یہاں ہوں گے. کمالات میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بیچ سے کاٹا ایک سیب تھا، سیب ایک تھا، اس کو بیچ سے کاٹ کے آپ نے فتح کیا ہے. جب فتح کیا ہے تو کمالات دونوں کے برابر ہیں. اب پتہ نہیں میری بات پہنچی نہیں پہنچی، اسی لیے تو کہا تھا یا علی آپ میری نسبت ایسے ہی ہیں جیسے ہارون کا موسیٰ سے جو نسبت تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر وہ جملے پھر اب سمجھ میں آئیں گے، کن تو نبیین و آدم بین الماء و تین، میں نبی تھا جب آدم ماں اور تین پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جیسے ہی رسول نے یہ کہا ادھر مولا کائنات کے لب ہلے، کن تو ولین میں ولی تھا، آدم بین ماء و تین، آدم جب تین اور آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے میں ولی تھا، میرا میرے بھائی رسول خدا نبی تھے. اچھا یہ فتح ہو گیا. کہا جناب جو وٹامن یہاں پر وہ وٹامن، اس کا مطلب ہے کہ نہیں علی اور رسول دونوں برابر ہو گئے؟ نہ برابر نہیں ہوئے. کیوں؟ ضروری نہیں ہے میں سیب کو بالکل بیج سے کاٹوں، ضروری نہیں ہے نا بھائی. میں چھری تھوڑی سی ادھر کرتا ہوں، ایک طرف 80% چھوڑ دیتا ہوں، ایک طرف بڑا حصہ اور ایک طرف چھوٹا حصہ کاٹتا ہوں، کیا ہوا؟ فتح کیا میں نے، ایک ہی سیب کو فتح کر رہا ہوں، لیکن ایک حصہ کا حجم تھوڑا سا بڑا ہے، والیوم تھوڑا سا بڑا ہے، اور ایک حصے کا والیوم تھوڑا سا کم ہو گیا. اگر گول سیب کو ڈائی میٹر کو آپ فرض کریں تو بالکل بیچ سے ایک لکیر لگائیں اور تھوڑا سا ادھر کر کے کاٹ دیجیے آپ، کیا ہوگا؟ اس طرف تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا سیب کا حصہ، یہ حصہ جو ہے چھوٹا ہو گیا اور اس سائڈ والا بڑا ہو گیا. از لحاظ چھوٹائی، چھوٹے اور بڑے ہونے کے لحاظ سے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، لیکن وٹامنز کے اعتبار سے جو وٹامن ادھر ہیں وہی وٹامن ادھر ہیں، جو ذائقہ ادھر ہے وہی ذائقہ ادھر ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب آتے تھے لوگ اور علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے آج وہی نماز پڑھی جو رسول پڑھایا کرتے تھے. اب سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ ذائقہ جو وہاں ہے وہی ذائقہ یہاں پر بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا کاٹ دیا، اب وہ حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قلم خلق کیا. قلم کیا کرتا ہے؟ لکھتا ہے نا. کیا چیز لکھتا ہے؟ حروف لکھتا ہے، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں یہی کہتے ہیں نا کلمہ. قلم کیا لکھے گا؟ کلمات لکھے گا. اچھا قلم جب بناتے ہیں، اب آج کل تو دور الحمدللہ بڑا زبردست آ گیا ہے، فاؤنٹین پین اور پتہ نہیں کون کون سے پین آ گئے ہیں. وہ بوڑھے افراد جو بزرگ افراد ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، جس زمانے میں وہ ایک سرکنڈا ہوتا تھا لکڑی کا قلم بنایا جاتا تھا، چھیلتے تھے اس کو تختی پہ لکھنے کے لیے، ہے نا، اور نہ لکھتے تھے تو ٹیچر بڑی مار لگاتا تھا، ہے نا، وہ دور یاد ہے نا. اس دور میں کیا ہوتا تھا، سرکنڈے کو چھیلتے تھے، چھیلتے تھے، چھیلتے تھے، چھیلنے کے بعد کیا ہو جاتا تھا، اس کی ایک لمبی سی نوک بن جاتی تھی. کہا لکھی اب اس سے؟ کہا نہ لکھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیا کرنا پڑے گا؟ بیچ سے کت لگانی پڑے گی. کیا پورا چیرنا پڑے گا؟ نہیں، وہی فتح کرنا پڑے گا. پتہ نہیں میری بات پہنچی، وہی فتح کرنا پڑے گا. قلم کے بیچ میں وہ جس سے چھری سے چھیلتے تھے نوک رکھ کے بیچ میں زور سے مارتے تھے تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. کہاں تک؟ صرف نوک تک. پیچھے پورا ایک جیسا رہتا تھا، یعنی آگے سے دو حصے بن جاتے تھے لیکن پیچھے پورا ملا رہتا تھا، یہی ہے فتح. اچھا کہا اب لکھ لیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اب لکھے؟ کہا نا ایسے بھی نہیں لکھ سکتے. اب اس کو تھوڑا سا ترچھا کر کے کاٹیے. کس طرح سے کاٹیے؟ اس طرح سے کاٹیے کہ ایک حصہ بڑا رہے اور ایک حصہ چھوٹا ہو جائے. جب ایک حصہ بڑا ہو جائے گا اور ایک حصہ چھوٹا ہو جائے گا تو اب قلم لکھنے کے قابل بن جائے گا. اول ما خلق اللہ القلم، خدا نے سب سے پہلے قلم بنایا، ایک بڑا بنایا ایک چھوٹا بنایا. جب یہ بڑے اور چھوٹے مل گئے تو ان کے ذریعے سے پوری کائنات کو لکھ کر بنا دیا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. لکھ دیا، کیا ہے کلمہ؟ ہے کیا؟ قرآن دیکھ لیجئے گا، انا عیسی ابن مریم کلمۃ اللہ، عیسی ابن مریم اللہ کا کلمہ ہے، اور کلمہ بغیر قلم کے وجود میں آتا نہیں ہے.
اور قلم ہیں وہ کہ جو اول مخلوق ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو عیسیٰ نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتے تو موسیٰ نہ ہوتے. تخلیق ہو گئی, اسی طرح فتح ہوتا رہا ہوتا رہا. 14 نور فتح ہو گئے رسول خدا کے نور سے. اب یہ 14 نور فتح ہو گئے, کیا ہوا؟ اوپر سے 14 کے 14 جدا ہیں اور نیچے سے 14 کے 14 ملے ہوئے ہیں. اب بھائی اوپر سے جب دیکھیں گے ہر حصے کی شناخت کر سکتے ہیں نا آپ, کہ یہ حصہ الگ ہے, یہ حصہ الگ ہے, یہ حصہ الگ ہے. لیکن جیسے ہی پلٹوں گا میں سیب کو, شناخت ختم ہو گئی. بتا سکتے ہیں نیچے والا کون سا حصہ کہاں پر ہے؟ نیچے سے سب ایک ہیں. اب سمجھ میں آیا, جب چادر تطہیر کے نیچے پانچوں جمع ہو گئے تھے وہاں پر جبرائیل کیوں نہیں پہچان پا رہا؟ کیونکہ پانچوں جب جمع ہو جائیں نور تو ایک نور بن جاتے ہیں. اب جبرائیل پوچھتا ہے, یا رب من تحت القصا, اس چادر کے نیچے ہے کون؟ اب صرف خدا پہچان سکتا ہے جو بتاتا ہے ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا.
محمد و آل محمد صلوات.
تھک تو نہیں گئے؟ اور پڑھوں یا اب یہیں بیان ختم کر دوں؟ نہیں, اگر تھک گئے تو یہیں پہ بیان ختم کریں, میں صاحب کی طرف آتا ہوں. بس دو جملے اور تاکہ بات آج کی مکمل ہو جائے. اچھا, فتح ہو گیا, 14 نور بن گئے. اب یہ 14 نور بن گئے, بننے کے بعد کیا ہوا؟ اب اشتقاق کا مرحلہ. ثم اشتقت من نوری, پھر پروردگار نے میرے نور کو شق کیا, اور شق کرنے کے بعد کیا کیا؟ فخلق منہ العرش, پروردگار نے میرے نور سے عرش بنا دیا. ثم اشتق نور و اخی علی ابن ابی طالب, فخلق منہ الملائکہ, فالملائکہ تو من نور اخی علی ابن ابی طالب. پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کو شق کیا. اب یہ شق اور فتح دونوں سمجھاؤں گا میں, لفظ ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا, کہ شق کیا اور پھر کیا کیا؟ اس نور سے ملائکہ کو بنا دیا. پس جتنے ملائکہ ہیں سب کے سب علی کے نور سے ہیں. اور شرافت اسی میں ہوتی ہے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے انسان. اسی لیے رسول خدا ایک دن جا رہے تھے, ایک صحابی ساتھ میں تھے, اور ایک آدمی مجسم ہو کر سامنے سے گزر گیا. مولانا کا رسول خدا نے کہا کہ دیکھا یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ عام انسان تھا. کہا عام انسان نہیں تھا, یہ ملک تھا جو آسمان سے زمین پر آیا تھا علی کو سلام کرنے کے لیے. اچھا, وہ روایت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اب ساری مفاہیم اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسک باتیں کر دوں تاکہ ساری روایتیں حل ہونا شروع ہو جائیں, کہ جب رسول معراج کر کے پہنچے چوتھے آسمان پر, دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. اچھا, میں کہیں جا رہا ہوں, مجھ سے پہلے میرے بھائی پہنچ جائیں تو مجھے حیرت ہوگی کہ نہیں؟ میں تو براق پہ سوار ہو کے جبرائیل کے ساتھ, اور اپنے مجھ سے زیادہ روحانیت کسی میں ہے بھی نہیں, اور میں پہنچ جاؤں اور میں اس سے پہلے موجود ہوں, کیسے؟ اب رسول حیران کہ یہ مجھ سے پہلے علی ابن ابی طالب آ گئے. اچھا, اب یہ حیرانگی جبرائیل کو بتانے کے لیے ہے, کیونکہ جبرائیل سے کچھ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ رسول جانتے ہیں کہ ہیں کون. کہا جبرائیل یہ کون؟ یہ علی ابن ابی طالب ہم سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے, علی کی صورت میں ایک فرشتہ خدا نے خلق کر دیا جو چوتھے آسمان پر ہے. کہا اس کا کیا کام ہے؟ کہا ہم فرشتوں میں جب دل میں علی کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ ملائکہ خلق ہیں علی کے نور سے, علی کا احترام نہ کریں گے تو بھلا کیا کریں گے؟ ثم اشتق نور ابنتی فاطمہ, پھر میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شق کیا. فخلق منہ السماوات والارض, اللہ نے زمین اور آسمان میری بیٹی فاطمہ کے نور سے بنائے. فالسماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ, بس زمین اور آسمان سب کے سب میری بیٹی فاطمہ کے نور سے ہیں. جس دن زمین کی پیمائش کر لو, زمین سے آسمان کا فاصلہ ناپ لو, آسمان کی پیمائش کر لو, آسمان کی میجرمنٹ کر لو، اس دن مجھے آ کے کوئی بتا دے کہ فاطمہ کی منزلت کیا ہے۔ جو چیز فاطمہ کے نور سے پیدا ہو، انسانی عقل آج تک گم ہے، آج تک گرہیں کھولتی چلی جا رہی ہے، زمین و آسمان کے درمیان ایک کے بعد ایک نئی چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تا قیام قیامت ایجاد ہوتی رہے گی۔ تو جو زمین اور آسمان فاطمہ کے نور سے بن جائیں، اس کے اندر اتنی قوت ہے تا قیام قیامت پورے بندوں کے رزق کا بندوبست اس زمین کے ذریعے سے، آسمان کے ذریعے سے، ساری چیزیں اس زمین اور آسمان کے ذریعے سے۔ آج تک انسان کی عقل متحیر ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے کیا؟ جب زمین اور آسمان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا یہ بشر، تو کیسے ممکن ہے وہ ذات کے جس کے نور سے یہ زمین اور آسمان خلق ہوئے ہیں؟ ثم خلق ثم اشتق نور ابن الحسن، پھر میرے بیٹے حسن کے نور کو شق کیا پروردگار نے، فخلق منہ الشمس والقمر، پھر کیا کیا پروردگار نے، میرے بیٹے حسن کے نور سے چاند اور سورج کو بنا دیا، چاند اور سورج کو بنا دیا۔ ثم اشتق، اب بہرحال اب جملہ آ گیا تو پھر اب یہاں پہ رک جاؤں گا میں تھوڑی دیر، ہر جملے کے اوپر بہرحال روایت کے رکا نہ جائے، فہم روایت نہ کہہ رہے تو سمجھ میں نہیں آتی روایت۔ زمین اور آسمان شہزادی کونین کے نور سے، سورج اور چاند امام حسن کے نور سے۔ اچھا جب زمین پر یہ آ گئے تو رسول نے کیا کہا؟ یا علی انا کالشمس و انت کالقمر، یہ نہیں کہا انا شمس، نہیں، انا کالشمس و انت کالقمر۔ بھائی یہ تشبیہ جو عربی گرامر میں تشبیہ دی جاتی ہے نا، یہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی مطلب تک پہنچانے کے لیے، کہ زید چاند جیسا ہے یا فلاں صاحب چاند جیسا ہے، یعنی کیا چاند ہے کیا؟ نہیں نہیں، خوبصورتی ان کی چاند جیسی ہے، فلاں شخص شیر ہیں، یہ شیر جیسے ہیں، یہ تشبیہ دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ شیر جیسے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی بہادر ہیں، شجاع ہیں۔ اب رسول بھی یہاں پر تشبیہ دے رہے ہیں کہ یا علی انا کالشمس و انت کالقمر، یا رسول اللہ پہنچانا کہاں چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا سمجھ میں آ جائے گی بات جب میں دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اب میرے بات میرے ساتھ رہے گا تاکہ میں اس بات کو بیان کر سکوں۔ یا علی انا کالشمس و انت کالقمر، اے علی میں سورج جیسا ہوں اور آپ چاند جیسے ہیں۔ اچھا ابھی عید کا مسئلہ آ رہا ہے نا، رویت ہلال کمیٹی بیٹھے گی کیا؟ سورج نکلنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے، رویت شمس کمیٹی بیٹھتی ہے کہ کل سورج نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ پتا نہیں تین دن کے بعد سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، کوئی کمیٹی بنی ہے سورج نکلنے کو دیکھنے کے لیے؟ سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نہیں، سورج تو نکلنا ہی ہے، اختلاف سورج پہ نہیں ہوتا۔ اختلاف سورج پہ نہیں ہوتا، اختلاف چاند پہ ہوتا ہے۔ یا علی انا کالشمس و انت کالقمر، یا علی میری نبوت میں کوئی شک نہیں کرے گا، آپ کی امامت میں شک کرنے والے بہت سے ہوں گے۔ اختلاف کیا ہوگا بھائی؟ پہلی کا چاند آج ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹا چاند بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے نا، لیکن فیصلہ کب ہوتا ہے؟ 13 دن گزرتے ہیں، جیسے ہی 14ویں کا چاند کامل ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی صحیح تھی کہ غلط تھی۔ یہ علی کی جگہ پر لا کر بیٹھانے کا فیصلہ ہو جائے گا جب زہرہ کا 14واں آ جائے گا۔ جب زہرا کا 14واں بیٹا آ جائے گا تو پتا چل جائے گا جو پہلا تھا وہ غلط بیٹھایا تھا، ہونا کسی اور کا تھا۔ وہ پہلی کا چاند صحیح ہو جائے گا جب 14ویں کا چاند طلوع ہو جائے گا۔ فخلق منہ شمس والقمر، میرے بیٹے حسن کے نور سے چاند اور سورج کو بنا دیا۔ ثم اشتق نور ابن الحسین، پھر میرے بیٹے حسین کے نور کو شق کیا۔ فخلق منہ، اور اسے کیا خلق کیا؟ الجنت والحور وما فیہا، جنت حور اور جو کچھ جنت میں ہے اس کو خلق کر دیا۔ الحور والجنت وما فیہا، حور اور جنت اور جو کچھ جنت میں ہے وہ حسین کے نور سے خلق ہوا ہے۔ اب تصور کیجئے گا، یہاں پر رک کر پھر میں جملہ کہوں گا کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک، کیا حسین اس جنت کے لیے سجدے کریں گے جو ان کے نور سے خلق ہوئی ہے؟ حسین کے سجدے بہت بلند ہیں، یہ ہم اور آپ ہیں جو جنت کے لیے سجدے کرتے ہیں، لیکن حسین کے سجدے جنت کے لیے نہیں، جنت تو حسین کی ملکیت ہے۔ ارے حسین کی ملکیت کیا، حسین کی ملکیت کیا؟ اس در پر کوئی اگر دیوانہ دانا کی صورت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو جنت کو، جنت کا اختیار تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ مٹی کے گھروندے بناتا ہے، اور بنانے کے بعد جب خلیفہ وقت کی زوجہ گزرتی ہے اور پوچھتی ہے بہلول کیا بیچ رہے ہو، کہا زمین پر بیٹھ کر جنت بیچ رہا ہوں، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا، خریدار ہو تو بیچنے کے لیے تیار ہوں، کہا یہ جنت مجھے دے دو، قیمت طے کر دو۔ زوجہ نے قیمت دے دی، بہلول نے جنت اٹھا کے حوالے کر دی، جنت کے نام پر مٹی کا ایک ڈھیر حوالے کر دیا، لے کر پہنچی خلیفہ سے سامنا ہو، خلیفہ نے دیکھ کے کہا کیا لے کے آئی؟ کہا جنت خرید کے لے کے آئی ہوں۔ کہا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، یہ مٹی کا ڈھیر اور جنت؟ کہا علی کے دیوانے سے لے کر آئی ہوں، تجھے مٹی کا ڈھیر لگ رہا ہے۔ اچھا رات کو سو گیا، خلیفہ سویا، سونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک محل بنا ہوا ہے بڑا اچھا، اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ زنجیر کو ہلایا تو زنجیر سے آواز آئی یا علی یا علی یا علی۔ جاگ گیا، کہ زہرہ کو محل مل گیا جنت میں۔ کہا کہ کس سے لیا تھا؟ کہا وہی دیوانہ جس کو تو دیوانہ سمجھتا اور سب سے دانا وہی ہے۔ اہل بیت کی محبت میں جو دیوانہ ہو جائے نا، اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اور جس کی عقل زیادہ کامل ہو جاتی ہے نا، بے عقلے اس کو اپنے سے کم عقل سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ بہرحال انسان کو دو چیزیں بہت نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ اور اپنی عقل، ہے نا؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ فوراً ذرا سا تھوڑا سا ہوا پیسہ، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس طرح سے آیا، اور کوئی مسئلہ آئے گا کہ سب سے عقل مند تو میں ہی ہوں، باقی سب بے عقلے ہیں۔ ہارون رشید نے بھی خواب میں دیکھا کہ جنت میں محل مل گیا، میری بیوی کو میں محروم نہ ہوں، میں بادشاہ ہو کے محروم، میری ملکہ کو محل مل جائے۔ کہا زبیدہ کس سے خریدا تھا؟ کہا فلاں جگہ پہ فلاں دیوانہ، وہی دیوانہ جو دربار میں آ کر تیری اکثر انسلٹ کرتا رہتا ہے، وہی بیٹھا ہوا تھا۔ سنا ہے نا، وہ تخت خالی تھا، ایک بار بیٹھ گیا، جیسے ہی بیٹھا جو اطراف میں تھے دربان، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، جب مار لگی تو رونے لگا، رو کے اتر گیا۔ ہم رشید آیا، کہا بہلول رو کیوں رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس دربانوں نے بتایا کہ بھائی یہ بیٹھ گیا تھا آپ کے تخت کے اوپر، ہم نے مارا۔ تو کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، تھوڑی سی مار برداشت کر لو۔ کہا بادشاہ میں اپنے حال پہ نہیں رو رہا، تیرے حال پہ رو رہا ہوں، میں تھوڑی سی دیر کے لیے تیری جگہ پر بیٹھ گیا، مجھے اتنی مار پڑی ہے، اور تو تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے کسی کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تجھے کتنی مار پڑے گی مجھے نہیں پتا، میں چند لمحوں کے لیے بیٹھا، مجھے اتنی مار پڑ گئی۔ اچھا بہلول پہنچا، سفر کرتا ہوا پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ بہلول وہی مٹی کا ڈھیر لگا کے، سجا کے، بنا کے، گھروندے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھوڑا روکا، بہلول کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت بیچو گے؟ کہا کس کو؟
بہت اچھی، کیا بات!
کہا کس کو؟ کہا کہ مجھے، اور کس کو؟ کہا بغیر دیکھے آ جاتے خریدنے تو بیچ دیتا، دیکھ کر آئے ہو تو نہیں بیچوں گا۔ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی، بہرحال اب میں پھر مربوط ہوں اپنی بات سے جا کے۔ ثم اشتقتا من میرے بیٹے حسین کے نور سے حور اور جنت کو خلق کر دیا۔ اب یہ فتقہ اور شقاقہ کو تھوڑا سمجھ لیجیے، آج گفتگو یہیں روکوں گا، کل سے انشاءاللہ تعالی گفتگو اس سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ فتقہ اس طرح سے کاٹنا کے نیچے سے جڑا رہے، اوپر سے شگاف پڑ جائے۔ اشتقتا کسے کہتے ہیں؟ اب آسان سی مثال میں بچوں تک پہنچانے کے لیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے لیمو دیکھا ہے نا، کبھی شربت بنانا تو ہے، کیا کرتے ہیں، کبھی پورا کاٹ دیتے ہیں، اور کبھی پورا لیمو اگر ضائع نہ کرنا تو کیا کرتے ہیں، ایک ہلکا سا کٹ مارتے ہیں، اور کٹ مار کے اس کا تھوڑا سا رس نکال لیتے ہیں، جتنے رس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شربت نہ بناؤ، چھوٹا سا کام ہو لیمو کا، تو ہلکا سا کٹ مارتے ہیں، چھوٹے سے کام کے لیے پورا لیمو ضائع نہیں کیا جاتا، چھوٹا سا کٹ مار کے، یہ چھوٹا سا کٹ جو مارا اور اس سے جو رس نکلا کہا جاتا ہے یہ شقاقہ، یہ شقاقہ یعنی اشتقاء، جدائی، اس طرح سے کٹنا کہ ایک چیز کی حقیقت میں سے کچھ حقیقت کو لے لیا جائے۔ اچھا جب لیمو کے رس میں سے تھوڑا سا رس نکل جاتا ہے تو کیا لیمو لیمو نہیں رہتا؟ لیمو لیمو رہتا ہے، کیا رس سے خالی ہو گیا؟ نہیں، رس سے خالی نہیں ہوا۔ رس سے خالی نہیں ہوا. کیا کیا آپ نے؟ تھوڑا سا رس لیا، تھوڑا سا اس کا جوس لیا اور اپنا کام جو آپ کو کرنا تھا، کسی چیز کے اوپر سے کوئی داغ مٹانا تھا، شربت بنانا تھا، جو بھی کرنا تھا، اس رس سے آپ نے اس حقیقت کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا کے کچھ بنا لیا. لیمو لیمو رہا، لیمو کی ایک حقیقت، ایک صفت جدا ہوئی، اس سے کوئی چیز بن کر آ گئی وجود میں. اہل بیت رہے، آل محمد رہے، آل محمد کی حقیقت سے ایک صفت لی خالق، خلاقیت کی، اس خلاقیت سے جہان خلق کر دیا، اس خلاقیت سے عرش خلق کر دیا، اس خلاقیت سے حور اور جنت سب چیزیں خلق ہو گئیں، لیکن کوئی فرق نہیں آیا کمالات اہل بیت میں، نہ وہاں کمی آئی، نہ یہ ناقص بنا. پتا نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. جب شک کیا جاتا ہے کسی چیز کو، تو جس چیز کو شک کیا جاتا ہے اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں آتی، اور جس کام کے لیے شک کیا جاتا ہے وہ ناقص نہیں رہتا. اہل بیت کے نور کو شک کر کے بنائی گئی یہ کائنات، اس کمال کو، اس جہان کو خدا نے کہا ہے کہ بہترین زمین اور بہترین آسمان جو بنا اس کائنات میں ممکن تھی وہ خدا نے بنا دی. کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کے نور کے ذریعے سے. نہ وہاں کمی ہوئی، نہ یہاں نقص. جب نہ وہاں کمی ہو، نہ یہاں نقص ہو، اس کام کو کہا جاتا ہے شقاقہ. آئیے بس آج کی گفتگو یہیں روک رہا ہوں، 5-7 منٹ مصائب کے، تاکہ بات مکمل ہو جائے. کل انشاءاللہ تعالی گفتگو اسی منزل سے آگے بڑھے گی اور اپنے سفر کو طے کرے گی. معرفت نورانی علی ابن ابی طالب، علی کے نور کی معرفت جو عالم نور میں ہے وہاں جا کے حاصل کرنی ہے، اور یہ علی کا احسان تھا کہ جو اس کائنات میں تشریف لے کر آ گئے. وہ عرش پر رہنے والا علی، وہ حملۃ العرش، علم الہی کا مظہر اس کائنات میں آیا. اور ماہ مبارک رمضان شروع ہوئے اور میرے مولا نے امام حسن سے سوال کیا، بیٹا حسن رمضان کے کتنے روزے گزر گئے؟ کہا مولا اتنے، بابا اتنے روزے گزر گئے. ایک بار میرے مولا نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، صادق حبیب نے صحیح خبر دی تھی، اس ماہ کی 21 رمضان 19 رمضان کو میری داڑھی میرے خون سے خضاب میں رنگ جائے گی. اجرکم اللہ. عزیزوں آج کے مصائب آرام سے نہ سنا کرو. اولاد والوں، یتیمی کا درد بڑا سخت ہوتا ہے، اور ان بچوں کے لیے خصوصاً بہت سخت ہوتا ہے جن کی ماں پہلے سے دنیا سے جا چکی ہو. آج اپنے آپ کو لے جاؤ درے زہرا کے اوپر، اور درے زہرا کوئی عام در نہیں ہے، وہ در ہے کہ جس کو آگ لگا کے جلا دیا گیا تھا. آج اس در پہ جا کے پرسہ دینا ہے، اور کس کا پرسہ دینا ہے؟ ایک باپ کا پرسہ دینا ہے، اور 3 دن تک پرسہ دینا ہے. اور کس کو پرسہ دینا ہے؟ اس بیٹی کو پرسہ دینا ہے کہ جو باپ کے غم میں نڈھال ہو رہی ہے. علی کی عادت کہ ہر روز اپنی ایک اولاد کے ہاں جا کر افطار کرتے ہیں. 18ویں ماہ مبارک رمضان، ام کلثوم کی باری، علی کی چھوٹی بیٹی پہنچ گئے مولا، افطار کا وقت ہوا، اور باپ سے بیٹی کا تعلق بڑا عجیب ہوتا ہے. جن کی بیٹیاں ہیں وہ بہت اچھی طرح اس مطلب کو درک کریں گے کہ بیٹی اپنے باپ سے بہت جڑی ہوتی ہے، اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اپنے باپ کے لیے حاضر کر دوں میں. اور باپ سے محبت بتا دی تھی نا اس 4 سالہ بچی سکینہ نے بھی، کہ جب کربلا میں قد قتل الحسین بکربلا کی صدا گونجی تھی نا، تو ایک بار زلجنہ پلٹ کر آیا تھا، باغے کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلکی ہوئی تھی، خون کا فوارہ زلجنہ کے جسم سے جاری تھا. ارے ہر بی بی نے بڑھ کر بین کیا تھا، بین کر کے کہتی تھی، اے زلجنہ میرے بابا کو کہاں، میرے والد کو، وارث کو کہاں چھوڑ کے آ گئے. کوئی بی بی کہتی تھی، اے زلجنہ میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آ گئے. ہر بی بی اپنے اعتبار سے بین کر رہی تھی، لیکن یہ 4 سالہ بچی آگے بڑھ کر اس نے یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آ گئے. اس نے سوال ایک کیا، اے زلجنہ اتنا بتا دے، ارے جب میرے بابا کے گلے پر کند خنجر چل رہا تھا، میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا؟ اجرک من اللہ. یہ محبت ہے بیٹی کی باپ سے، بیٹی باپ کے لیے ہر چیز حاضر کرتی ہے اور فکر میں رہتی ہے باپ کے. ام کلثوم کے گھر پہنچے، ام کلثوم نے اپنے گھر میں ہر غذا جو تھی وہ حاضر کر دی، دسترخوان بچھایا گیا، جو کی روٹیاں، دودھ کا ایک ظرف، اور نمک کا ایک ظرف۔ علی بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا، بیٹی ام کلثوم، تم تو جانتی ہو کہ تمہارا بابا دو غذاؤں سے افطار نہیں کرتا، ایسا کرو ایک غذا اس میں سے اٹھا لو۔ ام کلثوم نے بڑھ کر نمک اٹھانا چاہا، ایک بار ام کلثوم کے ہاتھ کو پکڑ لیا، بیٹی ام کلثوم نمک رہنے دو، دودھ کا پیالہ اٹھا لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جب ام کلثوم نے اس دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور لے کر گئی ہیں، ایک بار افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ میرے مولا مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے، اور اس انداز سے اضطراب ہے آج علی کی ذات کے اندر کہ اس سے پہلے یہ اضطراب کہیں کبھی نہ دیکھا گیا علی کی ذات کے اندر، کہ ایک بار میرا مولا جب مصلی پر سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہوا نظر آتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، رزن بقضائہی تسلیمن لعمرے، پروردگار تیری رضا پر علی تسلیم ہے، اور کبھی صحنِ خانہ میں آنے کے بعد آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے، ہاں ہاں یہی وہ رات ہے کہ جس میں علی کی داڑھی علی کے خون سے خضاب کی جائے گی۔ ہاں عزیزوں، ام کلثوم یہ منظر دیکھتی ہیں، ایک بار کہتی ہیں، بابا بابا کیا ہو گیا، آج کیسا اضطراب ہے کہ مصلی عبادت پر آپ نہیں رک رہے، کبھی صحن میں جاتے ہیں، کبھی جا نماز پر آتے ہیں، کبھی مصلی عبادت پر آتے ہیں۔ کہا، بیٹی تسلی رکھو، آج کے بعد تمہارا بابا مسترب نہیں ہوگا۔ ہاں عزیزو، رات ڈھلی، علی نکلے اپنے گھر سے، تاریخ بتاتی ہے کہ اب علی نکلے ہیں نا، تو چند مرغابیاں تھیں جو کسی نے تحفے میں علی کو دے دی تھی، ان مرغابیوں نے بڑھ کر علی کے دامن کو تھام لیا، علی کے ابا کو پکڑ لیا اپنے چونچوں سے، اور پکڑنے کے بعد اپنے زبان میں یہ کہنا شروع کیا، مولا مولا آج نہ جائے، مولا اب نہ آج نہ جائیے۔ ایک بار رخ موڑ کے کہا، اے بیٹی ام کلثوم، یہ بے زبان جانور ہیں، اگر ان کے دانے پانی کا انتظام کر سکو تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا، مولا مولا کوفہ میں جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال ہے، ارے یہی کوفہ ہوگا، آپ کی 4 سالہ پوتی ہوگی، پانی مانگے گی، اور پانی کا جواب پتھروں سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، میرا مولا مسجد میں پہنچ گیا، اور اس لعین کو جو منہ کے بل سویا ہوا تھا تلوار چھپا کے، علی نے جگایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جا۔ اب یہاں پر جوانوں کے لیے بس ایک مسئلے کو حل کروں کہ مولا کائنات مسجد میں گئے ہیں، امام حسن اور امام حسین مسجد میں نہیں گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا حسن اور حسین مسجد میں نہیں جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے، لیکن وہ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس دن واحد وہ دن تھا کہ علی نے اپنے حق کی قسم دی تھی کہ بیٹا حسن اور حسین، آج تم گھر میں رہنا، آج اپنی تہجد کی نماز گھر میں پڑھنا، مسجد میں نہ پڑھنا، آج تمہارا بابا تنہا جائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حسن اور حسین کو کیوں روکا تھا، لیکن شاید یہ راز اس وقت کھلے گا کہ جب فضا میں صدا گونجے گی، قد قتل امیر المومنین، علی ابن ابی طالب مسجد میں شہید کر دیے گئے۔ ارے یہ صدا پورا کوفہ سنے گا، زینب بھی سنیں گی، ام کلثوم بھی سنیں گی، لیکن ہاں ام کلثوم اور زینب سنیں گی تو اگر حسن اور حسین گھر میں نہ ہوتے تو علی کی بیٹیاں پریشان ہو کر گھر سے نکل آتی۔ اس لیے کہا کہ بیٹا حسن اور حسین، آج تم گھر میں رہنا، کیونکہ بابا کی شہادت کی خبر زینب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اٹھا دیا، میرا مولا ایک بار تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں گئے، اور رکوع میں جانے کے بعد جب سجدے میں سر رکھا ہے تو ایک بار یہ لعین کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد اپنی تلوار کو بلند کیا، اور بلند کر کے علی کے سر پر اس مقام پر ضربت لگائی کہ جہاں پہلے ضربت لگ چکی تھی۔ اب جو ضربت لگی یہ تلوار عام تلوار نہیں تھی، ارے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار تھی، اور اس انداز سے ڈبویا گیا تھا کہ کسی کو ایک ہلکا سا وار بھی لگ جائے وہ بچ نہیں سکتا۔ ابن ملجم کی تلوار چلی، علی کے سر کو شگافتہ کیا، باہر آئی، ایک بار علی کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، فضا میں صدا گونجی قد قتلا امیر المومنین، ہاں امیر المومنین قتل کر دیے گئے، لقد انعم انعدمت ارکان الہدا، ارکان ہدا گر گئے، ہدایت کے سود مود گر گئے، ہدایت کے ستون گر گئے۔ ہاں عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی یہ صدا زینب کے کانوں میں پہنچی، ایک بار پریشان ہو کر امام حسن کے پاس آئیں، امام حسین کے پاس آئیں اور کہا بھیا حسن، بھیا حسین، ارے کیسی صدا سن رہی ہوں، زینب کا دل کانپ رہا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی، آج صدا سنی آپ نے، حسن اور حسین موجود ہیں، آپ نے بھیج دیا، لیکن ہاں کربلا کا میدان ہوگا، صدا آئے گی الا قد قتل الحسین، کوئی نہ ہوگا جو جا کر خبر لا سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بار امام حسن اور امام حسین پہنچ گئے مسجد میں اور دیکھا کہ بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ خدا کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اولاد والوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا ان کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر مشکل کو اپنے اوپر لے لے، لیکن ہاں علی کو اس حال میں دیکھا کہ ایک بار خاک محراب اٹھاتے جاتے تھے، اپنے شگافتہ سر پر ڈالتے جاتے تھے، خون کا فوارہ جاری تھا اور کہتے جاتے تھے منہا خلقناکم، اسی خاک سے تمہیں خلق کیا ہے، اسی میں پلٹایا جائے گا، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ ایک بار حسن نے بڑھ کے کہا تھا بابا، بابا آپ کے ساتھ کس نے یہ کیا؟ کہا ابھی صبر کرو حسن، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ایک بار کہا بیٹا حسن نماز پڑھاؤ، حسن نے نماز پڑھائی، علی نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد علی کو گلیم میں ڈالا گیا۔ اب جو علی کے چہرے پر حسن کی نگاہ پڑی ہے نا، تو حسن کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا۔ ارے وہ بابا جس نے مرہب و اندر کو پچھاڑا تھا، زرد چہرہ ہو گیا ہے، چہرہ کلملا گیا ہے۔ ایک بار علی کے چہرے پر نگاہ کر کے حسن روتے جاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں گریا کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے دونوں بیٹوں کے سینوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، میرے دنیا سے جانے پر رو نہیں، اور یہ دنیا رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ علی نے حسن کو بھی تسلی دی، حسین کو بھی تسلی دی، رونے سے روک دیا۔ تاریخ بتاتی ہے دونوں بھائی علی کو لے کر گھر کے قریب پہنچے، علی نے کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، ارے یہ سب میرے صحابی جو پیچھے آ رہے ہیں نا، ان سے کہہ دو چلے جائیں، ارے جب میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی، چیخ مار کے روئیں گی۔ علی نہیں چاہتا کہ زینب کی صدا نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ مولا، مولا یہ کوفہ ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، ارے کل ایک سٹ ہجری ہوگا، یہی کوفہ ہوگا اور زینب ہوگی، ایک ایک سے چادر مانگے گی، کوئی چادر دینے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سب کو واپس کر دیا، سب چلے گئے۔ ایک بار کہا بیٹا حسن اور بیٹا حسین، ایسا کرو مجھے اس چادر سے نکال کے اپنے قدموں پہ کھڑا کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں۔ ایک ہاتھ حسن کے کندھے پر، ایک ہاتھ حسین کے کندھے پر، بیت الشرف کو کھولا گیا، علی داخل ہوئے۔ عزاداروں، اب اولاد والے سب موجود ہیں، باپ کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جائے تو بیٹے کم گریا کرتے ہیں، بیٹیاں زیادہ گریا کرتی ہیں۔ بیٹی باپ کا غم برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کے جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ گریا کرتی ہیں اور اس انداز سے گریا کرتی ہیں کہ باپ کے جنازے کو رونق مل جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے ایک بار علی اس عالم میں داخل ہوئے ہیں کہ سر سے خون بہ رہا ہے، داڑھی خون میں رنگی جا چکی ہے، پورا خون آلود چہرہ لے کر علی اب جب بیت الشرف میں داخل ہوئے، زینب کی نگاہ پڑی، زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ام کلثوم کی نگاہ پڑی، ام کلثوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہاں عزیزوں، یاد ہے نا جب حسن اور حسین نے گریا کیا تھا، دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، نہ رو بیٹا، لیکن ہاں جب زینب نے گریا کیا، علی برداشت نہ کر سکے، زینب کے ساتھ ساتھ علی کے رونے کی صدائیں بھی۔ الا ولعنت الله على القوم الظالمين سيعلمون ظلم ايام قلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, بلکہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ ظلم و جور بہت بڑھ چکا, اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.